اب اگر کسی غیر شیعہ کو کوئی غیر شیعہ غسل دے رہا تو لازمی طور پر وہ غیر شیعہ اپنے طریقے سے دے رہا ہوگا, ہمارے نزدیک کا طریقہ غلط ہوگا یا بہرحال ہم کو پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, تو وہ اپنے طریقے سے دے رہا ہے تو کیا وہ ہمارے اوپر پھر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو ایک مرتبہ پھر غسل دیں یا نہیں؟ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ اگر جہاں تک شیعہ کو غسل دینے کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری شیعہ کے اوپر ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے غسل دلوائے, اور اگر اس کو غلط طریقے سے غسل دے دیا گیا ہے تو دوبارہ غسل دلوائے. لیکن غیر شیعہ کو اگر اس کا مذہب والا اس کے مذہب فکر سے تعلق رکھنے والا غسل دے دے اپنے طریقے سے تو شیعہ کے اوپر سے پھر یہ ذمہ داری گزر جاتی ہے. غسل کے اندر یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے اور اس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر آتی ہے کہ غسل جو ہے وہ صرف اور صرف قربت اللہ دیا جائے, یعنی اللہ کے قربت کی نیت ہو اور اس میں کوئی اور مادی فائدہ نہ ہو. اگر کسی نے مزدوری یا اجرت لے کر میت کو غسل دیا تو یہ غسل جو اس نے اجرت دی ہے یہ اجرت اس شخص کے لیے حرام ہے, لینا لینے والے کے لیے دینا حرام, لینے والے کے لیے لینا حرام. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ غسل جو اب دیا گیا یہ غسل غسل باطل ہو گئے, اب یہ غسل شرم صحیح نہیں, اور اگر اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر آئے گی جن کو اس کی اطلاع ہوگی, اور خاص طور پر تمام مسلمین کو جن کو یہ اطلاع ہے کہ اجرت لے کر اس کو غسل دیا گیا تو وہ غسل باطل ہے, اب دوبارہ اس کو غسل دینا واجب ہو گیا, پھر ہر مسلمان کیا ہوگا. ہاں غسل کے علاوہ دوسری چیزوں کی مزدوری اگر دے رہے وہ غسل دینے والا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مرغے کو لٹانے کی یا پانی وغیرہ لانے کی, پانی اکٹھا کرنے کی دوسری ہے. لیکن اگر وہ یہ فیکٹ کر رہے لے کہ میں اس مردے کو غسل دینے کے لیے قدرت دے رہا ہوں یا وہ تنخواہ لے کے پیدا رہے اور اس کے بعد وہ مردے کو غسل دے دوں تو یہ غسل بہرحال مسلمان باطل ہے اور اس حجت کو دوبارہ غسل دینا پھر واجب ہو جائے گا. غسل کے بعد کفن کی منزل آتی ہے, اس کے مسائل بھی گزر گئے تھے, خلاصہ اسی مسئلے میں کہ کفن جو ہے وہ تین کفنوں کا نام ہے, ایک ڈونگ ہوتا ہے جو ناف سے زانوں تک ہوتا ہے, دوسرا پیراہن جو سینے سے کانڈوں سے لے کر چانے سے لے کر آدھی پنڈلی تک, اور تیسری سب سے بڑی چادر جسے سرتا سری کہتے ہیں کہ اوپر اور نیچے دو طرف سے گرہ لگائی جائے اور ایک حصے کو دوسرے حصے کے اوپر ڈالا جاتا ہے. یہاں تک کے مسائل گزر گئے تھے آپ کو غسل کے. اب کفن غسل کے بعد ایک اور منزل آتی ہے جسے کہتے ہیں قنوت کی منزل, یہ بھی واجبات میں سے ہیں, اس کے بھی چار پانچ مسئلے, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قنوت کی منزل, قنوت کہتے ہیں میت کے کافور لگانا, میت کو کافور لگانا, جس کا نام ہے شرم قنوت. یہ غسل کے بعد لگانا واجب ہے, کفن سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں, کفن کے بنانے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میت کے جو سات اعضائے حصہ, پیشانی, دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے, یہ سات جو اعضا ہیں ان کے اوپر کافور کا بننا واجب ہے, اور ناک کے اوپر مستحب, کیونکہ ناک بھی مستحب ہے, ناک کو بھی حالت سجدہ میں ایسی جگہ پر یا ایسی چیز پر رکھنا کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہوگا, کیونکہ ناک بھی آدھا سجدہ میں سے ایک ہے, اس لیے اس کے اوپر بھی کافور کا لگانا مستحب. شرط یہی ہے کہ کافور جو ہے وہ خوشبودار, اگر اتنا پرانا کافور ہے, اتنے عرصے سے اس کو رکھا گیا ہے کہ اب اس کی خوشبو ہو چکی ہے تو وہ کافور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کو لگانے سے انسان اپنی شرعی ذمہ داری سے عہدہ بڑا نہیں ہو سکتا. جو حج کی حالت میں یا عمرے کی حالت میں مر جاتا ہے کیونکہ اس کو خوشبو لگانا حرام ہے, اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہے حالت احرام میں, اس لیے یہ مرحلہ قنوت کا مرحلہ ایسے لوگوں پر ثابت ہو جاتا ہے جو حالت احرام میں. قنوت کے اندر کوئی کے نزدیک ضروری ہے کہ پہلے پیشانی پر لگایا جائے کافور اور اس کے بعد باقی اعضاء پر, باقی اعضاء پر کسی بھی ترتیب سے لگا سکتے ہیں, چاہے پیروں پر پہلے لگائیں, چاہے بوٹے پر پہلے لگائیں, چاہے ناخن پر پہلے لگائیں, بارہ پیشانی پر پہلے لگانا واجب اور اس کے بعد چھ میں اختیار ہے جس سے شروع کر کے جس پر پسند کریں. آپ سنہری کے نزدیک سب میں اختیار ہے, کسی چیز سے بھی شروع کر کے, کسی بھی حصے سے شروع کر کے, کسی بھی حصے پر ختم کیا جا سکتا ہے. قنوت کے اندر اگر کافور کم ہے, اتنا کم ہے کہ یہ غسل دے سکیں, یہ قنوت لگا سکیں اور قنوت کر سکیں, تو اس وقت غسل کا دینا واجب ہوتا ہے اور قنوت جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. خروج کے ساتھ ہی اب یہ نماز مکمل ہو گئی، ہم مسجد جو ہوتی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے نماز پڑھ کر دفن کرانے کے لیے. یہ مستحب ہے انسان کے لیے کہ اپنی زندگی میں اپنا پسند اپنا کافور اتنا کافور کے غسل ہو سکے اور بھوت دیا جا سکے اور دیری کے اتنے پتے جس سے اس کو غسل دیا جا سکے، یہ جو ہے اس کو بڑھیا بنا کر ہر وقت رکھے اپنے پاس، یہ مستحب ہے اور اس کی بہت تاکید ہے. کفن کے اندر اور عروج کے بعد کفن دلانے کے بعد ایک منزل اور آتی ہے، وہ یہ ہے، وہ بھی مستحب ہے کہ دو تر و تازہ سرسبز لکڑیاں بھی کفن کے اندر رکھی جائیں. اس لیے کہ حدیث صحیح میں حضرت کی مرضی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کا گزر قبرستان کی طرف سے ہوا تو دیکھا انہوں نے کہ خبر ہے وہاں پر، ان کے صحابی کی خبر تھی وہاں سے گزرے گا. جب وہاں سے گزرے رسول تو اس وقت مسجد کے اوپر جو قبر کے اندر مردہ تھا اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. یہ دیکھ کر رسول نے ساتھی ایک درخت تھا اس کی دو لکڑیوں کو کاٹا اور اس کے بعد اس قبر کے اوپر باہر دیا. دوسرا صاحب نے کہ یا رسول اللہ اس کی کیا مسئلہ ہے؟ تو رسول نے کہا کہ جب تک یہ دونوں لکڑیاں کچھ نہیں ہو جاتی، جب تک کہ یہ سرسب یہ سب اور سر و تازہ رہتی ہے اتنے عرصے تک اس میت کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آج سے اس کو سنت جاری کر لو کہ ہمیشہ کفن کے ساتھ قبر کے اندر مردے کے ساتھ دو لکڑیوں کو اگر رکھو گے تو جتنے عرصے تک وہ لکڑیاں سر و تازہ رہیں گی اتنے عرصے تک مردہ جو ہے عذاب قبر سے محفوظ و معمول رہے گا. اس لیے مستحب یہ ہے کہ دو ایسی لکڑیوں کا رکھنا جو خشک نہ ہو اور سر و تازہ ہو تاکہ اس کی وجہ سے مرنے والا جو ہے وہ عذاب قبر سے اتنے عرصے تک محفوظ رہے. اس کے بعد ایک اور منزل آتی ہے نماز. نماز پڑھنا ہر مسلمان کی واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. کفایت ہے جس کا مسئلہ گزشتہ اتوار کو آ چکا ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان پڑھ دے تو باقی سفر سے واپس ہو جائے. نماز جنازہ ہر مسلمان کی پڑھی جائے گی اور اس بچے کی بھی پڑھی جائے گی جو 6 سال اپنی عمر کے مکمل کر چکا ہو اور اس نے اسلام میں داخل ہو، یعنی ماں باپ دادا دادی ان میں سے کوئی ایک اس کا مسلمان ہو تو بچہ اس کو اسلام میں ہے اور اس کی نماز پڑھی جائے گی. 6 سال سے کم عمر کے بچے کے جنازے کے اوپر نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کے اوپر شرم کوئی نماز وغیرہ نہیں ہے، اگر پڑھ لے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو زندہ بچے کے اوپر 6 سال سے کم ہو مستحب ہے، 6 سال سے زیادہ ہو واجب ہے، لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کے اوپر نماز پڑھنے کی شرم کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں. نماز کے اندر، نماز میت کے اندر طہارت کے سلسلے میں کوئی شرط نہیں، نہ وضو کی، نہ غسل کی، نہ تیمم کی، نہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ بدن کا نہ لباس کا مباح ہونا ضروری ہے، بلکہ مذہبی لباس سے بھی نماز میت پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ 5-6 دوسری شرائط اور ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ نماز میت میں بھی پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے دوسری واجب نمازوں کی طرح سے کہ وہ قبلہ رخ اور قبلہ رخ ہو کر نماز میت پڑھے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خود نمازی جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کرے اور میت جو ہے اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ میت کا سر جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ کی طرف ہو اور میت کا باقی جیسے پیر وغیرہ جو ہے یہ نماز پڑھنے والے، میت کا سر جو ہے نمازی کے دائیں ہاتھ کی طرف ہو اور میت کے پیر جو ہے وہ نمازی کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو، اور میت جو ہے اپنی پیٹھ کے بل پیٹھ کے بل اس کو لٹایا جائے اور نمازی اس کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہو کہ نمازی کو خود نمازی کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے. پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ نمازی کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت جس وقت نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اس وقت جنازہ جو ہے اور نماز پڑھنے والا ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت اتنا صحیح فاصلہ ہو کہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ پڑھنے والا اسی میت کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے. واجب کوئی مقدار نہیں ہے کہ جتنا کم فاصلہ ہو، لیکن بارہ اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ نماز بھی جو ہے اس میت کے اوپر نماز نہیں پڑھ رہا. مستحب فاصلہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جب ہوا چلے تو نمازی کے کپڑے جو ہے وہ میت کو لگے. یہ مستحب فاصلہ ہے، واجب اتنی سی بات ہے کہ اتنا فاصلہ نہ ہو میت اور نمازی کو لوگ الگ الگ کریں. پہلی شرط قبلہ رخ ہو، دوسری شرط میت اور نمازی میں اتنا فاصلہ نہ ہو، تیسری شرط نماز پڑھنے والے کی جگہ میت سے نہ بہت بلند ہو نہ بہت نیچے ہو. کہ میت کو بہت اوپر رکھ دیا گیا ہے, نماز پڑھنے والا بہت نیچے ہے, یا میت بہت نیچے ہے, نماز پڑھنے والا بہت اوپر ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دونوں ایک ہی سطح پر ہو, دو چار انگلیوں کا دو چار ہاتھ تک کوئی فرق نہیں ہوتا, معمولی سی بلندی و پستی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی جائز, لیکن اگر زیادہ بلندی و پستی ہے تو وہ جو ہے جائز نہیں ہے, وہ نماز غلط ہو جائے گی. چوتھی شرط یہ ہے کہ نمازی کے سامنے جنازہ, ایسا نہ ہو کہ جنازہ نمازی کے سائڈ میں ہو, نمازی پڑھ رہا ہے سامنے, قبلہ روک ہے, جنازہ اس طرف رکھا ہوا ہے, نمازی کے سامنے کی جگہ خالی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے جب انسان جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. دو صورت یہ ہے کہ اگر جماعت کی صفیں طویل ہیں تو جو سب کے آخر میں ہے, اگر اس کے سامنے نہ بھی ہو جنازہ, تب بھی اگر اس کا سلسلہ ملا ہوا ہے دوسرے نمازیوں کے ذریعے سے, تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے, وہ فری ہے جنازے کے لیے. پانچویں شرط یہی ہے کہ جب نماز جنازہ جب پڑھی جائے گی, واجبات میں سے نہیں مستحبات میں سے ہے, واجب یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو اس وقت جنازے کو معین کر کے نماز پڑھی جائے. اگر اس نیت سے نماز پڑھ لی کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو نماز جو ہے وہ کافی نہیں ہے اور وہ غلط ہے, بلکہ یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اسی مخصوص میت کے سامنے جو اس وقت میرے سامنے رکھی ہے, اسی مخصوص میت کے اوپر میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر یہ ارادہ نہیں ہوا اور نیت کے اندر اس چیز کا تعین نہیں کیا تو وہ نماز جو ہے وہ غلط ہو گئی اور وہ مجھے نہیں ہوگی جنازے کی. اور اگر سب نے اسی طریقے سے نیت کی تو پھر واجب ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ بعد میں پڑھی جائے. تو یہ واجب ہے کہ ضروری ہے کہ جب جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اس وقت میت کو معین کر دیا جائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اتنا دل میں ارادہ کر دینا نیت کے ساتھ کہ یہ سامنے جو میت ہے اس کے اوپر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اتنا ارادہ کر دینا واجب ہے. اور اگر یہ نہیں کیا تو نماز پڑھ رہی ہے. میت کے اوپر ایک دفعہ سے زیادہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے, سخت مکروہ ہے, سوائے اس کے کہ مرنے والا کوئی عالم دین ہو یا کوئی بہت ہی بڑا صاحب ایمان ہو, اس وقت تو یہ اجازت ہے کہ کئی دفعہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن عام مومنین کے جنازے کے اوپر ایک دفعہ سے زیادہ نماز پڑھنے میں ثواب نہیں ہے, بلکہ ثواب میں کمی ہو جائے. نماز جنازہ میں یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر بعد از نماز یہ پتہ چلا کہ نماز ہم نے غلط پڑھی یا پڑھی ہی نہیں تھی یا پڑھی تھی تو غلط پڑھی, تو نماز جنازہ اس وقت تک ہر مسلمان کے اوپر واجب رہتی ہے جب تک کہ قبر کے اندر مردے کا جسم پاش پاش نہ ہو جائے, بالکل ختم نہ ہو جائے, جل سڑ کر برابر نہ ہو جائے, اس وقت تک واجب ہے کہ اس کی قبر کے اوپر انہی شرائط کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے کہ قبلہ رخ ہو کر قبر کے سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے. یہ بہت اہم اس کا مسئلہ ہے اور بہت سا چیزیں کہ بالکل صحیح طریقے سے پڑھی جائے. نماز جنازہ کے اندر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ عموماً خرابی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام جماعتوں کی طرح سے یہ بھی ایک جماعت ہو گئی کہ بے نماز پڑھتا رہے اور سننے والے کے جاپ سنتے رہے. اگر اس طریقے سے پڑھی جا رہی ہے تو بہرحال وہ مجری نہیں ہے, وہ کافی نہیں ہے, واجب کفائی اتر جائے گا بے نماز کے پڑھنے کی وجہ. لیکن جو استحباب ہے, جو تاکید ہے جنازے کی نماز پڑھنے کی, وہ بہرحال اپنی جگہ باقی رہے. اس میں ضروری ہے کہ بے نماز کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان خود بھی پوری نماز جنازہ سے خود بھی پڑھتا رہے بے نماز کے ساتھ ساتھ, ورنہ خود کی اپنی جس نے نہیں پڑھا جو جاپ پڑھا رہا اس کی نماز نہیں. اور حکم یہی ہے کہ بے نماز زور سے پڑھے اور نمازی جو ہے جو اس کے پیچھے جماعت کے اندر سب میں ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دعائیں بے نماز پڑھے وہی دعائیں نمازی بھی پڑھے, بلکہ دونوں کی دعاؤں میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن جتنا واجب ہے اتنا پڑھنا ضروری ہے. واجب یہ ہے کہ نماز مسجد میں پانچ تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد شہادتین کا پڑھنا واجب ہے, دوسری تکبیر کے بعد درود کا بھیجنا واجب ہے, تیسری تکبیر کے بعد مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کا کرنا واجب ہے, چوتھی تکبیر کے بعد حاضر میت کے لیے دعا کا کرنا واجب ہے, اور پانچویں تکبیر کے ساتھ ہی نماز ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہے, طویل دعائیں پڑھی جائیں یا مختصر دعائیں پڑھی جائیں, بہرحال نماز جنازہ ہو جائے, لیکن مختصر ترین دعائیں تو ہر مکلف کو یاد کر دینا ہر مکلف کے لیے واجب ہے. ہر مطلب کے لیے یہ واجب ہے کہ اتنی نماز جنازہ اس کو یاد ہو کہ اگر کبھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو ادا کر دیں. تو بہت ہی مختصر نماز جنازہ ہے, آپ سے اکثر کے دل میں ہوگا کہ کلمہ شہادت ہے پہلی تفسیر کے بعد بہت ہی مختصر وہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ, اتنا پڑھ لینا پہلی تکبیر کے بعد یہ اپنے واجب فریضے سے انسان کو سنتوش کر دیتا ہے. مختصر نماز جنازہ جس کا یاد کرنا واجب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہے انسان, اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ, پھر دوسری تکبیر پڑھے اس کے بعد جو بھی اللہ صلی علی محمد و آل محمد, پھر تیسری تکبیر اور اس کے بعد مومنین اور مومنات کے لیے دعا کہ اللہم اغفر للمومنین والمومنات, چوتھی تکبیر اور اس کے بعد اس حاضر مسجد کے لیے دعا کہ اللہم اغفر لهذا المسجد, مرد کی مسجد ہے یہ, اللہم اغفر لهذه المسجد اگر عورت کی مسجد, اس کے بعد پانچویں دفعہ اللہ اکبر اور اس کے ساتھ نماز جنازہ حاضر. تو اتنا یاد کرنا واجب ہے ہر شخص کے لیے, تاؤ کو اس وقت ضرورت پڑ رہی ہے اس کو کی یا نہیں پڑ رہی, لیکن اتنا یاد رکھنا اپنے ذہن میں کہ ہر ہر مقدر کے لیے واجب ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان جتنی طویل دعائیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, لیکن اگر مختصر دعا پڑھتا ہے تب بھی اس کا واجب فریضہ جو ہے وہ اٹل جاتا ہے. نماز جنازہ کا مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے, یہ بہتر ہے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے نماز جنازہ بلکہ دوسرے مقامات پر پڑھی جائے, لیکن گھر کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ اس لحاظ سے مطلوب ہے کہ اگر مومنین کی اکثریت کو علم نہیں ہو سکتا کہ نماز گھر میں ہو رہی ہے یا وہ شریک نہیں ہو سکتے گھر میں نماز کی وجہ سے, تو اس صورت میں گھر میں نماز پڑھنا بھی مطلوب ہے, کیونکہ مستحب یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک ایسی جگہ پڑھ جائے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین آ کر نماز جنازہ میں شریک ہو سکے. تو نماز جنازہ کی مسائل سے اس کے ساتھ ہی جنازے تک, نماز میت تک اور نماز جنازہ تک کے مسائل ہمارے مکمل ہو گئے. اب دفن کے کچھ مسائل رہ گئے ہیں, انشاءاللہ وہ آئندہ حدیث میں اختتام تک پہنچیں گے, اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا جو ہے مکمل ہو جائے گا کتاب طہارت کا. اور اس کے بعد پھر جو پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا نماز احکام نماز کا, اس کے اوپر ہماری قال الله سبحانه وتعالى فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ہماری گفتگو اس کا دو موضوعات پر چل رہی تھی, ایک موضوع زنا کا موضوع تھا اور دوسرا تواضع تھا. ان شاء اللہ گفتگو ابھی اسی طریقے سے چلے گی جب تک کہ دونوں موضوعات تکمیل تک نہیں پہنچتے, کہ ایک اتوار سے موضوع زنا کا اور اس کے بعد دوسرے اتوار کو تواضع تھا. توازوں کا موضوع جو نامکمل رہ گیا تھا گزشتہ اتوار کو, ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو مکمل ہو جائے گا. البتہ زنا کا موضوع اپنی اہمیت کی وجہ سے ابھی کچھ عرصے چلے گا. اس سے پہلے اس تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام نے انتہائی مذمت جن گناہوں کی تھی ان میں وہ گناہ شامل ہیں جو معاشرے کی باقی کو ختم کر, اور معاشرے کے اندر جو پاکیزگی کی لہر اسلام کے دوسرے اصولوں کی وجہ سے دوڑ چکی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیتی ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے, کہ زنا جو ہے یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد کے اوپر ضرب لگاتا ہے, کہ نماز روزہ حج زکات اپنے دوسرے اخلاق امور ان تمام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے حکم کی فرما برداری کرے, اپنے خالق کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرے, اپنی جذبات اپنی خواہشات پر قابو پائے, اپنی جذبات اور اپنے خواہشات کو ایک بہتر طریقے سے تکمیل کرے. یہ جذبات اور خواہشات دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ان جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی, لیکن اب یہیں سے انسان اور حیوان کا فرق ہوتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو ایسے راستے سے اور ایسے طریقے سے اپنی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کرتا ہے کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو بلکہ کسی دوسرے جاندار کو تکلیف نہیں پہنچتی. اس کے مقابلے میں حیوان جو ہے اس کے سامنے صرف ایک راستہ ہے کہ ہم خود کو اپنے جذبے کی اور اپنے خواہش کی تکمیل کرتے ہیں. اس کی خواہش اب کھانا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کے مالک کا ہے یا غیر مالک کا, یہ اس کے لیے حلال ہے یا اس کے لیے حرام ہے, یہ اس کے لیے جائز ہے یا اس کے لیے ناجائز ہے. حیوان کیونکہ وہ حیوان ہے اس لیے اس کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے, بس اس کا صرف کام یہ ہے کہ اپنی اس خواہش کو اپنی اس خوب کو مٹائے. جس کے مقابلے میں انسان جو یہی فرق ہو جاتا ہے انسان اور حیوان کا, کہ انسان میں بھی وہی خواہشات ہیں, وہی پیٹ کے خواہش, وہی جنسی خواہش, وہی تفریح کے خواہش, وہی آرام کے خواہش, تمام خواہشات انسان ہیں، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ایک بہتر طریقے سے اور ایک مناسب طریقے سے، یعنی اس طریقے سے پورا کرے، اس سے کسی بھی دوسرے انسان کی خواہشات پر، کسی بھی دوسرے انسان کی عزت پر، کسی بھی دوسرے انسان کی ناموس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اور اسلام میں جتنے بھی واجبات ہیں، سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسا ہی معاشرہ پیدا کر دیا جائے کہ جس میں ہر شخص دوسرے شخص احترام کرے، دوسرے شخص کی عزت کرے، دوسرے شخص کی چیز کو اپنی چیز سمجھے، دوسرے شخص کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر اس کا احترام کرے۔ تو اب ہر وہ گناہ کی جو اس بنیادی جذبے کو ختم کر دیتا ہے، ہر وہ گناہ سے جس سے یہ جذبہ جو اسلام نے پیدا کر دیا تھا، یہ منجمد ہو جاتا ہے، اسلام اس کی مدد نہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ نہ صرف یہ شخص اپنے لیے تباہکاری کا سبب بنتا ہے، اپنے لیے تباہکن ثابت ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان ڈالتا ہے، بلکہ جب برائی پھیلتی ہے، برائی تو جب یہ برائی پھیلتی ہے تو اس کے پورے معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر انسان ایک چیز کو ذہن میں رکھ لے کہ جو برا قدم میں اٹھا رہا ہوں اس کا اثر دوسرے پر بھی پڑے گا، جس چیز کو میں اس وقت غیر اپنی نگاہوں میں سمجھ رہا ہوں وہ دوسرے کے لیے بہت زیادہ عزیز ہو سکتی ہے، تو وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا۔ ابو اسامہ راوی ہے، ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی میں تشریف پر رہا ہوں، ایسا ہے حضرت کی خدمت میں جوان حاضر ہوا، کافی سوانا جوان تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے ہر فرمان کو واجب تعمیر سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف ایک حکم کو آپ سے نہیں مان سکتا کہ زنا مت کرو، لا تقرب الزنا، زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ یہ حکم، اس حکم کو ماننا جو ہے میرے بس میں نہیں ہے، میرے خواہشات کی جس قسم کی ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کروں لیکن اپنے اس جذبے کو نہیں دبا سکتا۔ تو کہا یہ کیجیے کہ جتنی پابندیاں چاہے مجھ پر لگا دیں، لیکن زنا کی مجھ کو اجازت دے۔ اب یہ سننا چاہتے ہیں کہاں پر تھا، گوریاں چڑھنے لگی، کسی کو غصہ آ گیا، شرار آ گیا، تو دکھے تھا کہ اس شخص کو مارا جائے کہ رسول سے ایسی چیز کی اجازت نہیں آیا ہے کہ جو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول نے سب کو خود کرایا اور کہا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں اور اس کو مطمئن کرتا ہوں۔ اس کے بعد رسول نے اس جوان کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اے جوان، ٹھیک ہے تیرا دل چاہتا ہے بنا کرنے کا، تو بنا، لیکن اتنا بتا کہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی شخص بھی تیری ماں کے ساتھ دینا کرے۔ مطلب اس نوجوان کو پھیرا لایا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، کسی کی اتنی ضرورت ہو سکتی ہے، میں اپنی تلوار کے صبح کو اسی گردن چھوڑا۔ رسول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری سبھی بہن کے ساتھ دینا کرے؟ اس مطلب پھر وہی کیفیت اس کے اوپر ساری ہو گئی کہ یا رسول اللہ، یا آپ جہاں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہو کہ کوئی جب آ کر تمہاری سبھی کے ساتھ دینا کرے؟ رسول نے کہا کہ جس طریقے سے تم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ، کوئی تمہاری کبھی بہن کے ساتھ، کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ، کوئی تمہاری خوبی یا خالہ کے ساتھ بنا کرے، اسی طریقے سے دوسرے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کی ماں یا بہن یا خوبی یا خالہ یا بیوی کے ساتھ بنا کرے۔ رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ کسی اور حکم کی تعمیل کروں یا نہ کروں، لیکن بنا کے قریب نہ جانا، یہ حکم جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ دلی کے حل آئے گا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہوتی اس کنٹرول کو چھوڑ کر کہ جو کسی کی بیوی نہ ہو، یا کسی کی ماں نہ ہو، یا کسی کی بہن نہ ہو، یا کسی کی خوبی نہ ہو، یا کسی کی خالہ نہ ہو۔ ہر عورت لازمی طور پر ان رشتوں میں منسلک ہوتی ہے اور اس کا کسی سے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوتا ہے۔ اب انسان اگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ان رشتے داروں کے ساتھ کوئی بنا کرے، تو اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ بھی دوسروں کے رشتے داروں کے ساتھ بنا کرنے سے بچے۔ اسی لیے آیت میں کہ لاز کا قرض بنا بنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ حکم نہیں ہے کہ زنا مت کرو، بلکہ حکم یہ ہے کہ لا تقرب الزنا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، ایسے کسی بھی راستے پر مت چلو کہ تمہیں بعد میں زنا کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں تو وہ میں شیطان میں سے شیطان کے پیر میں سے جو حدیث میں ہیں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ جو ہر انسان کو ابتدا میں انسان محسوس نہیں کرتا وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے لیکن ابتدا میں یہی دونوں چیزیں انسان کو زنا تک لے جاتی ہیں. پہلی چیز جسے حدیث میں بھی زنا کا زنا کہا گیا ہے وہ ہے زنا گانا. یہ چیز وہ ہے کہ انسان ابتدا میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا صرف تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے. سامنے ہوتا ہے اس کے گھر والے کرتے ہیں اس کے دوست کرتے ہیں اگر وہ بہت ہی مومن ہے تو تفریح ہے تو خود اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے اس دن امور کا انتخاب نہیں کرتا. خود ان امور کا انتخاب نہیں کرتا ہے لیکن جب دوسرے کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے بظاہر خاص طور پر آج کے ماحول میں کہ اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے بلکہ ذہنی تفریح کا ذریعہ ہے. لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ چیز جو انسان کو زنا کے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی ہے یعنی جسے زنا کا زنا کہا گیا ہے اور شیطان کا تیر کہا گیا ہے وہ ہے زنا یعنی گانا اور دوسری چیز نظر. بری نظر کسی کے اوپر بھی ڈالنا اور اچھی نظر بھی کسی نامحرم کے اوپر ڈالنا یہ دونوں چیزیں زنا کا ذریعہ بنتی ہیں اور شیطان کے تیروں میں سے دو چیز. ان پر گفتگو آئندہ تقاریر میں آئے گی اپنی الگ الگ اپنے اہمیت کے اعتبار سے الگ الگ جو تقاریر کے محتاج ہیں اس وقت ہماری گفتگو سے اس پر ہو رہی ہے کہ لا تقربوا الزنا زنا کے قریب تک مت جائیں. اگر ان راستوں پر چل نکلے تو سمجھ لو کہ تمہارے زنا کی ابتدا کر تم نے زنا کا بیج جو ہے وہ بو دیا اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. تمہارے لیے نہ نکلے ایک دو آدمی کے لیے نہ نکلے لیکن معاشرے کے اندر یہ برائی جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی. اگر یہ برائی پھیلتی ہے تو رسول نے فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جب کبھی دنیا میں زنا کی کثرت ہو تو اس وقت نادانی اموات کی کثرت بھی ہونے لگے کہ انسان ایک دم سے بیٹھے بیٹھے مر جایا کرے گا اور جب اس دنیا کے اندر ناپتول میں کمی شروع ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی پہتالی اور ستالی خدا اس دنیا کے اوپر مسلط کر دے گا اور جب اس دنیا کے کمورا اپنی زکات اور اپنے پل کو روک لیں گے تو اس کے بعد زمین سے برکت اٹھ جائے گی اور زمین بھی اپنے معدنیات کے خزانے کو جدید کے الفاظ اپنے معدنیات کے خزانے کو ان لوگوں کے لیے بند کر دے گی کہ جو اس قسم کی ہٹکے پڑ رہے ہیں. اور جب لوگ اپنے وعدوں کو توڑنے لگیں گے تو خدا اس قوم کے بدترین لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. اور جب اس قوم کے اندر پتا رکھنی شروع ہو جائے گی کہ جب کسی سے تعلق کسی سے واسطہ پیدا کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے انسان کہ اس سے میرا مفاد کتنا ہے اس سے اس کو کتنا فائدہ ملے گا. اگر فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو تو وہ رشتے داروں سے بھی ملتا ہے تو دوستوں سے بھی ملتا ہے اور جب اس کو اپنا کوئی ذاتی فائدہ نظر نہیں آتا تو کہاں کے دوست اور کہاں سے رشتے دار. تو جب کسی قوم میں پتہ رہنی پڑ جائے تو اس وقت اس قوم کا تمام مال و دولت جو ہے وہ پورے ہاتھوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رسم اٹھ جائے گی تو اس وقت اس قوم کے اندر سے میں خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے رسول اس قوم کے اندر سے میں اپنی رحمت اور اپنی برکت کو ہٹا کر ان کے اوپر بہترین عذاب کو تلق کر دوں گا کہ اس کے بعد اگر اس قوم کے بہترین لوگ اس قوم کے مومنین بھی اس قوم کے مستقین بھی اس قوم کے علماء بھی اگر اپنے لیے بھی دعا کریں تو میں ان کے حق میں بھی اس دعا کو قبول نہیں کروں. جب زنا کی کثرت ہوگی تو اموات ناگہانی کی کثرت ہوگی. دوسری حدیث کہ جب زنا کی اور ربا کی کہ ما ظہر ربا و زنا الا اذن اللہ باحلاق رسول کی حدیث کہ جب بھی کسی قوم میں سود اور زنا یہ دونوں چیزیں ظاہر ہو جاتی ما ظہر اس وقت بھی سود اور زنا یہ دو برائیاں کسی قوم کے اندر ظاہر ہونے لگتی اسی وقت اذن اللہ ہو اللہ جو ہے وہ اجازت دے دیتا اللہ جو ہے توڑ دیتا ہے زندگی کو ان کی حنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ کسی قوم میں یہ دو برائیاں نہیں چاہے دوسری برائیاں ہوں اس وقت تک خدا اس قوم کی حفاظت کرتا ہے اور اس قوم کے اوپر ہلاکت کو مسلط نہیں کرتا. لیکن جس وقت سود ساری اور زنا یہ دو چیزیں کسی قوم میں آتی ہیں چاہے اس میں کتنے ہی مستقی موجود ہوں کتنے ہی مومن موجود ہوں ایمان کے کتنے بھی درجے پر فائد لوگ موجود ہوں بہرحال خدا اسی وقت سے اس قوم کے اوپر ہلاکت اور بربادی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور حدیث میں جس وقت کسی بھی قوم کے اندر بنا جیسی برائی آ جاتی ہے تو اس کے بعد خدا ان کے اوپر کسی نہ کسی وبا کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ ہر پانچ سال دس سال پچاس سال کے بعد ایک مرتبہ وبا چلتی ہے اور پوری کی پوری قوم کو ناموس کر کے ملیا میک کر کے اور اس کا ستیہ ناش کر کے رکھتے ہیں. اور اس حقیقت ہم سے پہلے کچھ بار بھی سمجھتے تھے کہ جب بھی بیماری لشکر کے اندر کسی وقت بنا کی برائی کو پھیلا دیا جائے تو اس کے بعد اس ایمانی لشکر کی بقا کا کوئی راستہ نہیں لگ سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر من حدیث صادقین روایت موجود ہے امام سے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کنعان نامی شہر کے اوپر حملے کا ارادہ کیا اور اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوا تو اس قوم کے اندر ان کا سب سے بڑا جو عالم تھا اس کا نام تھا بلعم. بلعم وہ تھا کہ جسے جس نے اعظم بھی یاد تھا اور جس نے شوق ابراہیم اور شوق موسیٰ کو بھی ذبح کیا ہوا. جیسے جیسے لشکر بنی اسرائیل کی آمد کی اطلاع ملتی رہی ویسے ویسے قومیں کنعان میں بدخواسی بڑھنے لگی. آخر سب سے سب ایک مرتبہ بلعم کے پاس پہنچی اور اس کے بعد آ کر کہا, یہ بلعم تمام علوم دینی اور دنیاوی کا ماہر, اس کے پاس پہنچی اور کہا کر کہ اے بلعم, اب ہمارے قوم کے اوپر تباہی مسلط ہونے والی. موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو چکے ہیں اور موسیٰ انتہائی تیز مزاج کے انسان, ان کا کوئی بھروسہ نہیں اس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کریں, اس لیے تم ایسا کرو کہ تم ہمارے ساتھ چل کر موسیٰ کے لیے بدوا اور ہمارے لیے دعائیں خیر کریں. بلعم کنعان جو تھا مرتبہ گھبرا گیا, کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے تمہاری آنکھ کہ تم مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرواتے ہو, میں اس کے لیے تیار نہیں. لیکن انہوں نے اس کے بعد اس کو مال و دولت کا لالچ دیا, اس کو حکومت کا لالچ دیا اور اس کے بعد اس کو عورتوں کا لالچ دیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں رات کو خدا سے مشورہ کر کے کل صبح جو ہے تم نے اپنی رائے دے دی. رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ نگاہ الہی آئی کہ اے بلعم, تم کبھی اس قلم کو نہ اٹھا. لیکن صبح جب وہ لوگ آئے تھے مرتبہ پھر یہ لالچ اس کے ذہن کو تاریخ کرتا چلا گیا اور وہ اس لالچ میں آ کر تیار ہو گیا چلنے. جیسے یہ خدا کا ایک منتخب بندہ تھا, اس لیے جیسے جیسے یہ چل رہا تھا ویسے ویسے اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا جو ہے جس کے اوپر یہ سواری کر رہا ہے وہ رکا جا رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, ہر قسم کی سختی کو روا رکھ رہا ہے, لیکن اس کا گدھا جو ہے وہ اپنے مقام سے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کافی دیر تک اس نے اس طرح سے سختی کی تو اس کے بعد ایک مرتبہ ہی اپنے گدھے سے کہنے لگا کہ اے گدھے, تجھے کیا ہو گیا ہے, اس مقام سے کیوں نہیں آگے بڑھ, کیونکہ خدا کا منتخب بندہ تھا, اس لیے گدھے کو قوت دوائی ملی. اور اس نے کہا کہ اے قلم, تو کیا ہوا, اس کے ارادے سے نکل رہے ہو, کیا تم نہیں جانتے کہ موسا موسا کلیم اللہ ہے, ان کا وہ کوئی مدد بھی بغیر خدا کے حکم سے نہیں. وہ طاقت سے جب وہ کنعان پر حملہ کر رہے ہیں تو لازمی طور کے اوپر خدا سے ضرور انہیں اس کا مشورہ لیا ہوگا, لیکن اب بلند کے ساتھ اٹھا ہو چکا تھا اس لالچ میں, راضی نہیں ہوا, گدھے سے اترا اور پیدل چلنے لگا. پیدل چل کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر موسا کے لیے بس دعا کی اور اپنے قوم کے حق میں دعا کی. اسی وقت جناب موسا کا لشکر بھی سامنے آ کر اترا, لیکن کیونکہ وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس لیے خدا نے اس کو ایک موقع اور دیا, یعنی اس کی زبان نے اس سے بغاوت کری اور اس کی زبان سے موسا کے لیے دعائیں خیر اور اپنے قوم کے لیے دعائیں بن گئی. جس مرتبہ اس کے قوم پھر کے پیچھے آئی کہ بلند تم نے کیا مدد کیا, معاملہ الٹا کر دیا. اب بھی اگر یہ کہتا کہ نہیں جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا تو خدا اسے بھی چھوڑ دیتا باوجود اتنے خرابی, لیکن ایک مرتبہ پھر سے کہا کہ نہیں, میری زبان نے میرے ساتھ چھوٹا کیا, میں موسیٰ کو بس دعا دینا چاہ رہا تھا اور اپنے قوم کو دعائیں خیر دینا چاہ رہا. بس یہاں پر جتنا میں حجت ہو گیا اور اس کے بعد اس نے آواز سنی کہ ہے بلند, آج سے میرا اور تیرا واسطہ ختم. اب اس کو ہوش آیا, پہچانے لگا, پھر خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس وقت اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہے میری قوم والی, میں نے جو اتنے سال تک ریاضت کی ہے, ان میں دینی ان میں دنیاوی حاصل کیا ہے, اس کے بعد میں تمہیں ایک تصویر بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم موسیٰ کے 7 لاکھ کے لشکر کو تباہ کر سکتے. انہوں نے کہا کہ جا کر کیجیے, اب بلعم نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو, اپنے یہاں کی کچھ عورتوں کو سجا کر اور اس کے بعد موسیٰ کے لشکر میں چلو, موسیٰ کے لشکر میں جائیں اور اس قسم کی حرکتیں کریں کہ لوگ ان سے زنا کر دیں, عورتوں کو سمجھا دینا کہ وہ اپنے آپ کو کسی مقام پر روکے نہیں بلکہ جو بھی زنا کرنے آئے اس کے لیے تیار ہو جائے, اور جب موسیٰ کی قوم اس زنا میں پڑ جائے گی تو یاد رکھو خدا کی برکت اس سے ہو جائے. ایسا ہی کیا ان لوگوں نے قوم بلعم نے، امام فرما رہے ہیں کہ قوم بلعم نے ایسا ہی کیا کہ کچھ اپنے یہاں سے حسین عورتوں کو بھیجا تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل میں جائیں، ان کے لشکر میں جا کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ زبیر بن سالم جو کہ سب سے بڑا سردار تھا بنی اسرائیل کے لشکر کا، اس نے دیکھا ایک عورت کو، فیصلہ ہوا بغل کر لایا جناب موسیٰ کے پاس کہ یا نبی اللہ، کیا اس عورت سے زنا کرنا حرام ہے ہمارے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ زنا کرنا تو بڑی بات ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنا بھی تمہارے لیے حرام ہے، کہ اپنی خود کو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، تھوڑا اس نے لیکن باہر نکلتے ہی اپنا دبا وہ پھر پکڑ کر اپنے اکیلے میں لے گئے، اکیلے میں لے جا کر اس نے زنا کیا اور اس کی دیکھا دیکھی تمام لشکر بھی عادت کے اندر اس سے رات گئی۔ دماغ کروا رہے ہیں کہ جب زنا کی یہ عادت ان کے اندر پھیلی تو اگرچہ خدا کی منتخب قوم وہ قوم ہے کہ خود خدا نے جس کو چنا اور برگزیدہ کیا، سورہ بقرہ کے اندر بھی خدا نے یہ کیا، وہ قوم کے موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان موجود ہے، لیکن جیسے ہی زنا کی تباہی ان کے اندر پھیلی اسی وقت اس قوم کے اندر تاہون کی وبا آتی ہے اور اسی رات کو 70,000 آدمی قوم موسیٰ سے مرے، اگلی رات کو پھر 70,000 آدمی مرے، جب اگلی رات کو پھر لوگوں نے زنا کیا۔ جناب ہارون کی اولاد میں سے شخص آج تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا لشکر کے، وہ آتا ہے ایک دن تیسرے دن وہ لشکر سے آتا ملتا، لشکر میں پہنچا تو ہر طرف رونے دھونے کی سدائیں چل رہا ہے، یہ سلا ملی کہ آدھے سے زیادہ لشکر تباہ ہونے والا ہے، لشکر ختم ہونے والا ہے۔ اس نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ جن لوگوں کے اندر زنا کی خرابی پھیل گئی، اسی وقت نیلے کو لے کر زمرے ابن سالم کے خیمے میں جاتا، اسی نیلے سے زمرے ابن سالم کو اپنے نیلے میں پرویا اور اس کے بعد اس عورت کو پرویا اور اس کے بعد اس نیلے کو لے کر نکلتا ہے اور میدان کے بیچ میں گاڑ کر بیٹھتا ہے کہ اب جو کوئی زنا کرے گا اس کا مہنگی سے لے کر دینا چل رہا ہے۔ یہ 3 اور 4 دن کی تباہی کے بعد کے روزانہ 70,000 آدمی مر رہے تھے، لشکر آدھا رہ گیا، قوم کنعان کی تعداد بڑھ چکی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد جب اگلے دن جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک ساعت کے اندر مان یہ فرما رہے تھے 1 گھنٹے کے اندر اگر جنتا خاتمہ ہو گیا تو جناب موسیٰ کی قوم کو پھر زندگی کی نجات مل گئی کہ انہوں نے زنا کاری سے توبہ کر دی۔ اس کے بعد فرمایا وقت کو دنیا بن لیتا کہ دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو، تو بچنے کا یہ مقصد نہیں کہ نہ دنیا کو ڈر کر کے بیٹھ جاؤ نہ عورتوں کو ڈر کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن نہ دنیا کی محبت سے گرفتار ہو جاؤ نہ عورتوں کی محبت سے گرفتار ہو جاؤ۔ اول کہ سب سے پہلا فتنہ جو قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوا انسا ہوئے کہ عورتوں کا فتنہ، یعنی زنا جیسا زنا کاری جس وقت سے قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، اس وقت قوم بنی اسرائیل تنزل کا شکار ہو جائے۔ یہ زنا کاری جب بھی کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد خدا یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میرے محبوب بچے کتنے ہیں اور میرے محبوب بچے کتنے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہمارے جو اصول ہمارے جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہے، کافر ہو یا مسلمان اگر ہمارے اصول کا کرے گا ہم اس کو ترقی دیں گے، اور کافر ہو یا مسلمان اگر وہ ہمارے اصول کے روح کا قانون کرے گا تو ہم اس کو تنوع دیں گے۔ تو زنا جو ہے کہ وہ اصل گناہ ہے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول نے کہا کہ شرک کو ملنا اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریف ہے۔ اس کے بعد جب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہا آپ حضرت نے زنا کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دینا کہ کل یہ جب پلے گا بڑھے گا پیدا ہوگا اس کے بعد پرورش پائے گا تو کھانے پینے کا انتظام ہم کہاں پہ کریں گے اس کے لیے، تو تیسرا سب سے بڑا گناہ شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے قتل سے ہلاک کر دینا۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یار مطلب چوتھا گناہ سب سے بڑا کیا ہے؟ تو وہ رسول نے فرمایا کہ اب دینا سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اپنی اولاد کے قتل کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہی گناہ ہے اب زنا، زنا کرنا رحمن کے لا یجد لہ، کہ اپنے نطفے کو کسی ایسے رحم میں رکھنا کہ جو کسی شخص کے لیے حلال ہے۔ یہ اسلام کا چوتھے نمبر کا گناہ ہے اور انتہائی بدترین گناہ ہے، اس کی سزا یہ بتا رہی ہے دنیاوی سزا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ سبھی سزا کچھ پڑھیا دنیاوی سزا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کو اس میں کسی کے قتل سے ہراس کر دیتا ہے، اگر بھی یہ بڑے گناہ لیکن اس کے باوجود ان بڑے گناہوں کی وہ سزا نہیں ہے کہ جو چوتھے نمبر کی گناہ کی سزا ہے، یہ حکم یہی ہے کہ مختلف حالتوں میں قتل کر ڈالو یا کوڑے مارو یا جو کچھ، لیکن حکم یہی ہے کہ ول یشک ابا بہما صاحبت من المؤمن، کہ بنا وہ گناہ ہے کہ اس کی سزا دو، لیکن جب کبھی دو تو کبھی کسی جگہ چھپ کر مت دو، بلکہ بنا کی سزا کے سلسلے میں قرآن کیا ہے کہ ول یشک، کہ ہمیشہ سزا دو، ول یشک ابا بہما صاحبت من المؤمن، کہ خدا کے جو ہر انسان کی برائی کو اور ہر انسان کے گناہوں کو چھپانا چاہتا ہے، ستار القیوب ہے، لیکن بنا کے گناہ کے سلسلے میں جو حکم مل رہا ہے کہ بنا کی سزا جب کبھی دو تو ہمیشہ مبنین کے مجمع کی موجودگی میں ہو، تاکہ مبنین بھی اس سے عبرت پکڑے اور اسے نصیحت حاصل کریں، اور یہاں تک یہ حکم ہے کہ کبھی اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے. امیر المؤمنین سے حدیث مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک خاتم شرعی کو یعنی ایک مجتہد کو لایا جائے گا، ایک خاتم شرعی کو، اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، بہرحال ارتحاد سے مکمل اترے گا، اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. جس وقت اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت ایک دوسرا گناہگار بھی حاضر کیا جائے گا. یہاں پر خدا کی انتفاق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس واقعے پر غور کیجیے گا کہ خدا سلار اللہ ہر ایک کے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن اس گناہ کے سلسلے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ کھلے آنکھ ہو، اور اس کے بعد خدا ہر ایک سے مہربانی کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے. لیکن یہاں کے اوپر کہ جب عالم دین کو اس حاکم شرعی کو لے جایا جا رہا ہے جنت کی طرف، تو اس وقت ایک مجرم کو لایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. حساب و کتاب جب لیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ اس مجرم نے دنیا کے اندر گناہ کیا، لیکن کیونکہ اس مجرم کو دنیا کے اندر اپنے زنا کی سزا مل گئی تھی، اس لیے اس کا جرم معاف ہو گیا. لیکن جب سزا پر غور کیا گیا تو پتا چلا کہ جتنے کوڑے اس کو پڑنے چاہیے تھے اس کو ایک کوڑا پڑتا، اور اسی حاکم شرعی نے جس کو لے جایا جا رہا ہے اسی حاکم شرعی نے اس کو کوڑے مارے. ایک مرتبہ اس میں قدرت ہوگا کہ حاکم شرعی کو ایک مرتبہ واپس لے جائے گا، حاکم شرعی پہنچے گا وہاں کے اوپر اس مندر کے سامنے اور اس کے سر میں کتاب بلائی ہوگا کہ میرے بندے تو نے جب اس شخص کو بنا کی سزا دی تھی تو سو کوڑے کے بندے نے ننانوے کوڑے کیوں مارے، ایک کوڑا کیوں کو اٹھا؟ تو کہا کہ بارہ الہ تیرا ایک بندہ تھا، ایک مومن بندہ تھا، ہمارے ساتھ رہتا، لیکن جب جن دفعہ اس نے ایسی غلطی کر دی تو اس کو سزا ہوئی، لیکن کیونکہ تو رحیم و کریم ہے میرے دل میں بھی رحمت پیدا ہو گئی، مہربانی پیدا ہو گئی، اس سے محبت پیدا ہو گئی، میں نے یہ سوچا کہ مہربانی کی وجہ سے کہ تو ایک تھوڑا میں کم ہوں، تو اس میں قدرت یہ ہوگا کہ ایسے مجھے ان کے ساتھ مہربانی کرنے کا حکم تمہیں جس نے دیا تھا، اب یہاں پر ایک تھوڑا تم پہلے پاؤ اور اس کے بعد جنت میں جاؤ. تو اتنا بڑا یہ عذاب ہے کہ خدا باوجود اپنی تمام رحمت کی اپنے ایسے بندے کو جو حاضر کر رہی ہے جو امام کا نائب ہے تم نے اس کو بھی پکڑ لیا کہ اس لیے کہ تم نے اتنے بڑے مجرم کے ساتھ اتنی سی رعایت کیوں کر، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی کہ کوئی بھی اس میں بڑا جرم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی اسی واقعے کے اندر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ فوراً بعد ایک ایسے آدمی کو پکڑا جائے گا کہ جس نے سو کے بچے میں 101 کوڑے مار دیے، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے برا شخص کو 101 کوڑے کیوں مارے تھے، تو اس نے کہا بارے الہ اس لیے کہ یہ اتنا گناہ ہے اور اس کا اتنا عذاب ہے، میں نے اس لیے اس کو ایک کوڑا زیادہ مار دیا تاکہ دیکھنے والے عبرت پڑھ. وہاں پر پھر یہی حکم ہوا تھا کہ اب تمہارے بھی ایک کوڑا پھر پڑے گا جو یہ مجرم مارے گا، کیونکہ کتنا ہی اس کا خطاب ہو، لیکن میں نے جو حدود کو معین کیا ہے ان سے تجاوز کرنے کی اجازت جب رسول اور امام کو نہیں ہے تو تم نے کہاں سے ہو؟ تو رحمت بھی ہے خدا کے یہاں اور عذاب ہے، لیکن رحمت اور عذاب دونوں اپنے معین پیمانے پر ہیں. اب تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود اپنے قوانین اور حدود سے ہٹ کر کبھی بھی کسی کے اوپر عذاب نہیں کرتا. بنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر زانی کے ساتھ کوئی رحمت بھی کر رہا ہے تو خدا اس رحمت کو بھی پسندیدہ قرار نہیں دیتا، بلکہ رحمت کرنے والا اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا کیوں گناہ، کیونکہ بنا کرنے والا صرف اپنے لیے ظالم نہیں ہوتا، بنا کرنے والے نے اپنے اوپر ایک ظلم کیا، برا کام کیا، اپنی صحت کو خراب کیا، اپنے دماغ و فکر کو خراب کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری بھی زانی پڑے کہ جو اس پیڑ کے اندر بلا وجہ پھنس گئی، اور اگر وہ عورت بھی راضی تھی تب بھی جو بچہ جو پیدا ہوا اگر جو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہو، بالکل معصوم بچہ، بچے کے اندر شرم اور اسلام کے نقطۂ نظر سے کوئی خرابی نہیں، لیکن اس بچے کی تباہی کی تمام ذمہ داری انہیں تو ماں باپ کر لیجیے یا انہیں تو فائل و مقبول کے اوپر ہے کہ جن کی وجہ سے یہ بچہ اس مسئلے پر، اور اس کے بعد پورے خاندانی نظام، کیونکہ وہ خاندان آج کل کے ماحول کو چھوڑ کر کے جہاں زنا کو اتنا برا ہی نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہاں پر زنا کو برا سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ایک جب کے فیل کی وجہ سے کا پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جانور کا خاندان ہے. لیکن بنا کا اتنا پھیل جانا یہ خود ابھی آپ نے سنی ہوگی کہ امام زمانہ کے پیشین گوئیوں میں سے پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں بنا اتنی کثرت سے ہوگا اتنی کثرت سے ہوگا کہ کوئی برائی نہیں رہے گی, بلکہ لوگ جو ہے نگاہ کو چھوڑ کر زنا کی طرف جائیں گے اور زنا جو ہے وہ اچھائی میں تبدیل ہونے لگے گی. رسول نے بھی یہی کہا تھا کہ قیامت کی چار دلیلیں ہیں کہ علم جو ہے وہ دنیا سے اٹھنے لگے گا, یعنی علم کے اٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ علماء جو ہے دنیا سے اٹھنے لگیں گے اور کچھ ایسے لوگ علماء کے روپ میں آئیں گے کہ کسی بھی طریقے سے عالم نہیں کہلائے جا سکتے. دوسری یہ چیز ہوگی کہ یہ حالت پھیلنے لگے, انسان اس چیز کو نہیں جانتا وہ اپنی چیز پر جم جائے گا. مثلاً شفا کے معلوم کرنے سے کیا فائدہ, ان کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو بارہ کافی ہے, اپنا حساب کتاب چلا رہے ہیں, دنیا ہماری چل رہی ہے کہ یہ حالت پھیل جائے گی اور یہ حالت کا اظہار ہوگا. شراب نوشی عام روشی چلی جائے گی اور دنا کی اتنی کثرت ہوگی کہ لوگ سڑکوں کے اوپر دنا کریں گے. سڑکوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی گھروں میں نہیں کریں گے, ہوٹل ہوتے ہیں, نائٹ کلب ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ زیادہ واپس دیں گے. یہ قرب قیامت کی دلیلیں ہوتی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ زنا جو ہے اتنی کثرت سے پھیل جائے گا کہ کسی کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اتنی تمام مدد تک کے باوجود اتنا بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان زنا جیسے عظیم گناہ کے بعد توبہ کرنے کے لیے تیار ہے تو خدا جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن توبہ کا طریقہ صرف یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دے کہ جو سزا آخرت میں خدا نے رکھی ہے ان کے بچے میں, آخرت اس روی سزا سے بچانے کے لیے اس دنیا میں بھی خدا نے سزا رکھی ہے کہ سنسار کیا جائے. اگر انسان اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دے تو اس کے بعد آخرت میں اس سے کوئی بات کچھ نہیں ہوگی اور اس کا گناہ جو ہے بالکل صاف ہو جائے گا. اور اسی لیے زمانۂ رسالت میں اور زمانۂ امیر المومنین میں جب ان کے ہاتھ میں حکومت تھی, ایسے واقعات کرتے تھے کہ لوگ خود سے آ کر کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, ہم نے یہ بنا کیا ہے, یا امیر المومنین ہم نے یہ بنا کیا ہے, آپ ہمیں سزا دی. رسول اور امیر المومنین واپس کرتے تھے کہ مطلب آپ سے جا کر سر میں غور کرو, لیکن بار بار آتے تھے کہ جتنے کے ساتھ نہیں, یا رسول اللہ ہمیں سنسار کیجیے تاکہ ہمیں دنیا میں اپنے عذاب کو کہہ کر آخرت کے عذاب سے بچے. تو یہ جذبہ ایمان ہی ہوتا ہے کہ مومن بنا کر سکتا, لیکن بنا کرنے کے بعد اگر اس کا ایمان سلامت تو کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا, بلکہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں عذاب کو برداشت کر کے اور اس دوسروی عذاب سے بچ جاؤں. امیر المومنین کے زمانے میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت مر بھی نہیں ہے, عورت آتی ہے امیر المومنین کے پاس کہ یا امیر المومنین میں نے مرتبہ بنا کیا تھا اور اس بنا کے نتیجے میں بچہ بھی میرے پیٹ میں آ گیا ہے, لیکن اب میں آخرت کے عذاب سے ڈر کر یہ چاہتی ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں اس کا عذاب مل سکے. امیر المومنین عورت کو واپس کر دیا کہ جاؤ تم اپنے گھر میں غور کر کے آؤ اور پھر مجھے بتاؤ. چلی گئی اور لیکن کیونکہ تڑپ رہی تھی, بے چین ہو رہی تھی, اگلے دن پھر پہنچ گئی کہ نہیں بولا میں نے یہ زنا کیا. امیر المومنین نے کوئی مجبوری تو نہیں تھی, اس نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا, تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی تھی, لیکن کیونکہ خود سے حاضر ہو رہی ہے تو کہا کہ نہیں یا امیر المومنین وہ راضی نہیں ہو رہا تھا, میں نے خود اس کو مجبور کیا کہ میرے ساتھ. ایک مرتبہ پھر کہا امیر المومنین نے کہ جاؤ اس کا تم ایسا کرو کہ تمہارے پیٹ میں یہ بچہ ہے, جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تم اس وقت تک اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ سزا تم کو مل سکتی ہے, اس بچے کو نہیں ملنا. واپس کر دیا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جلتا ہے کہ ایمانی اگر طاقت ہوا ہے تو اگر اس کو سزا نہ بھی دی جا رہی ہو تب بھی اس کا جذبہ تڑپ تڑپ سے ہی کہے گا کہ مجھے سزا ملے. گئی اور بچہ پیدا ہو گیا پانچ یا چھ مہینے کے بعد, ایک مرتبہ پھر آتی ہے بچے کو لے کر, مانا بچہ پیدا ہو گیا اپنے حاضر میں مجھے سزا دی جائے میرے جرم. پھر امیر المومنین نے اسے واپس کیا کہ نہیں جاؤ دو سال تک اس بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کے بعد آنا, چاہے اس کا جذبہ یہ کرنا پڑ جائے. گئی وہ دو سال تک دودھ پلا کر پھر ایک مرتبہ آتی ہے کہ مولا میں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا دوں, اس کے دو سال بھی مکمل ہو گئے, اب میں حاضر ہوں کہ مجھے سزا دی جائے. پھر امیر المومنین نے اسے لوٹا دیا کہ جاؤ ابھی یہ بچہ بہت چھوٹا ہے, کہ پالک کرو کم از کم سات یا آٹھ سال تک, اس کے بعد باپ کے حوالے کر کے پھر آنا کافی ندی میں سزا دیں. وہ عورت اس مرتبہ پھر اپنے گھر کی طرف گئی لیکن روٹی نہیں جا رہی, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اب وہ سوچ رہی ہے کہ سات دو سال تو صحیح لیکن سات سال تک انتظار کرنا, روٹی نہیں جا رہی ہے, راستے میں کیا ہمارے اتنے حرائط اس کو ملتا, ہمارے اتنے حرائط جب ملتا ہے اس نے دیکھا اس عورت کو روتے ہوئے, اس کا ابھی اس کا اس کا انتظار تھا, کہا کہ کیا بات ہے, عورت نے بتایا کہ میں نے گناہ کیا تھا, اس نے دو سال سے میں مسلسل چکر لگا رہی ہوں تاکہ مولا میرے گناہ کی سزا مجھ کو دے دے, لیکن مولا کسی طریقے سے راضی نہیں ہے. ہمارے اپنے حیث نے کہا کہ کیا کہتے ہیں, تو بتلایا عورت نے کہ مولا نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے اس بچے کی سات سال تک حفاظت کروں, اس کے بعد آپ نے اپنی سزا پوچھ لی. اب یہ پانچ سال کا انتظار مجھ سے نہیں ہوا. ہمارے اپنے حالت نے کہا کہ اچھا اس بچے کو مجھے دے دو, میں اس کی کفالت کروں گا, اپنی بیوی کو لا کر لے جا کر بیٹا ہوں اور اس کی کفالت کروں گا. پہنچی ایک مرتبہ یہ عورت, پھر امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ مولا ایسے بچے کا انتظام دے دیں. امیر المومنین نے یہ کہا ہمارے اپنے حالت, یہ ہے ہمارا اپنے حالت میں بہت برا کام, میں کہہ رہا تھا کہ اس کو سزا نہ ملے, لیکن سارا اس منزل تک پہنچا دیا تھا, اس میں شرعی اور حد شرعی اس کے اوپر جاری کرنا واجب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو حکم دیا مولا نے کہ مدینے کے اندر اعلان کرا دو, یہ بھی ضروری ہے, اعلان کرا دو اس عورت کو سزا ملنے والی. تو اس طرح اس کو واپس کرنا, اس عورت کا تڑپ تڑپ کے آنا یہ بتا رہا ہے کہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر دیتا ہے, لیکن گناہ کے بعد پھر انسان کے چین ہو جاتا ہے. وہ عورت آئی, عورت کو زمین کے اندر باڑا گیا تاکہ اس کو انکار کیا, لیکن اب یہ حکم دے دیا امیر المومنین نے, کیونکہ مومنہ تھی, جانتے تھے امیر المومنین کو, یہ حکم دے دیا. لوگ جمع ہو گئے تماشا کرنے کے لیے, تفریح لینے کے لیے, آج ہم بھی پتھر مارے گے, ہم بھی پتھراؤ کریں گے, سب جمع ہو گئے. جو ایک عام عورت ہوتی تو امیر المومنین بھی کہتے کہ چلو اس کو مارے, لیکن جانتے تھے کہ یہ قابل احترام عورت, ہر ایک کو یہ اجازت نہیں مل سکتی ہے کہ اس کو مارا جائے. تو یہ حکم جاری کر دیا امیر المومنین کو, صرف وہ شخص اس عورت کے پتھر مارے کہ جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. یہ سننا تھا کہ مجمع سکنے آہستہ آہستہ کر کے صرف تین اشخاص وہاں پہ رہ گئے, اس کے علاوہ پورا مجمع دیتا وہاں سے چھٹ گئے. خود امیر المومنین, امام حسن علیہ السلام کا احترام, اور امام حسین علیہ السلام کا, اور اس کے بعد حد شرعی اس کے اوپر جاری. کہنے کا مقصد یہ کہ بنا جیسا گناہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کو معاف کرنے کے لیے ہمارا پالے خاص ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے. وہ پورا بھی مکمل نہیں ہو سکی, ان شاء اللہ یہ آئندہ ہفتے میں پوری مکمل ہو جائے گی. کہ بنا کے آخرت میں کیا عذاب ہے پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ بنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, اور کس طریقے سے ہمارے امت کے کچھ مومن بندوں نے اپنے آپ کو ایسے وقت سے بنا سے بچایا جبکہ عورت اپنے آپ کو پیش کر چکی تھی اور صبح ان کو بچ کر آ گئے, لیکن وہ سلوک ان کے وقت پورا ہو گیا. ان شاء اللہ آئندہ اتوار کے بعد والے